أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل على عبده الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا درود بھیجے محمد وعلى محمد پر خداوند عالم انشاءاللہ آپ کی اور ہماری آج کی جو بھی ہماری عبادت رہی نماز رہی روزہ رہا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ اور ہمارا شمار آج کے دن روزہ رکھنے والوں میں عبادت کرنے والوں میں ہو آپ کی تمام دعاؤں کو خدا مستجاب فرمائے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہترین انداز میں اس ماہ مبارک رمضان سے استفادے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا قرآن کریم کا 25 سورہ سورہ مبارکہ فرقان اس کے اندر کل آیات 77 سورہ مکی ہے جس کے اندر خداوند عالم نے معاد کی بات کو کیا یعنی قیامت کی بات توحید نبوت اور ان چیزوں کو بیان کیا گیا کل آپ کے سامنے اس کا آغاز ہوا اور اس آیت کی پہلی جو اس سورہ کی پہلی آیت تھی اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی اب آیات آج سے آیت نمبر 2 سے لے کر دیکھتے ہیں ہمارا ہدف 16 آیات کو کرنا ہے جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ اس میں کریں گے خدا نے فرقان نازل کیا فرقان کی تعریف کل بیان ہوئی فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت وہ صلاحیت کہ جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہو اور فرقان کے لیے بیان کیا کہ فرقان خداوند عالم نے قرآن کو قرار دیا قرآن فرقان ہے یعنی جو کوئی بھی درست معنی میں قرآن پر عمل کرے گا قرآن کی تعلیمات کو درست معنی پہ اپنی زندگی میں لاگو کرے گا اس کو قرآن کریم کے ذریعے سے یہ صلاحیت ملے گی کہ وہ حق اور باطل کو پہچان سکے گا دھوکہ نہیں کھائے گا لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کل بیان کی کہ فرقان ہر کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں آئے گی چونکہ سورہ انفال کی آیت نے بیان کیا کہ اس فرقان تک پہنچنے کے لیے ایک شرط ہے اور وہ شرط کیا تھی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اگر تم تقوی پر عمل کرو گے پرہیزگار بنو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کو فرقان حاصل ہوگا یعنی اس فرقان کی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے انسان کو پرہیزگاری تقوی پر عمل کرنا ضروری ہے بعض اوقات یہ فرقان خداوند عالم نے اس قرآن کو بیان کیا بعض دیگر کتابوں کو بھی بیان کیا گیا اور بعض اوقات شخصیات کو بھی ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو ہم ان کو فرقان کے دائرے میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے فرقان کا کیا معنی بیان کیا جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے سمجھا جا سکے جو پہچان بن سکے اس کے ذریعے سے آپ حق کو اور باطل کو الگ کر سکیں وہ فرقان ہے تو اس اعتبار سے بعض شخصیات بھی فرقان کا کردار ادا کرتی ہیں مثلا اپنے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، اور فاطمہ کا غضب، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، اور فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے. یعنی اگر رسول اللہ کے بعد امت کسی مشکل میں ہے، فرضاً اگرچہ کوئی مشکل نہیں تھی، غدیر کا پورا جمعہ اجرہ تھا جو غدیر کے اندر 18 ذیلج کو خدا کے حکم سے رسول اللہ نے کام انجام دیا، وہ اسی لیے تھا کہ کوئی ابہام باقی نہ بچے، سارے ابہامات کو دور کر دیا، مجمع کو جمع کر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پہلے لوگوں سے اقرار اپنی سرپرستی کا لے کر پھر رسول اللہ نے کہا کہ جو اس نے مجھ کو سرپرست مانا ہے بس وہ جان لے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب علی علیہ السلام کو بھی ساتھ بلا کر ممبر پہ کھڑے کر کے ابہام ختم کر دیا. یعنی اگر کوئی کہتا بعد میں کہ بھئی رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد علی مولا ہے، تو علی تو معاشرے میں مثال کے طور پہ چار افراد کا نام تھا، ان میں سے کس کو رسول اللہ بنا کر گئے؟ اور رسول اللہ نے وہ ابہام کی جگہ بھی چھوڑ دی، اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور کہا یہ علی، یہ تمہارا سرپرست ہوگا. ابہام کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی، شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی. لیکن اگر پھر بھی امت کسی بھی وجہ سے مشکل کا شکار ہے، تو رسول اللہ ایک اور میزان دے کر جا رہے ہیں. وہ میزان کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی. یعنی اس وقت کہ اگر امت یہ کہے کہ ہم میں شبہات ہو گئے، شک کا شکار ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، فاطمہ کی رضا کو دیکھو. فاطمہ کی رضا، فاطمہ کی مرضی، کس کی مرضی کی عکاسی ہے زمین پر اس وقت؟ خدا کی مرضی کی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جس کو بعد نبی قبول کر رہی ہیں، یقیناً خدا بند عالم کی رضا اس کے ساتھ. جناب فاطمہ کس کے ساتھ ہیں؟ کس نظام کے ساتھ ہیں؟ جناب فاطمہ نے اس وقت بننے والے خلافت کے نظام کو قبول کیا یا نہیں، بلکہ اس نظام کے مقابلے میں ولایت کے لیے باہر نکل کر قیام کیا جناب سیدہ نے. لہذا اس مقام پر جناب فاطمہ فرقان ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا بالفرض، تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کردار کو دیکھ لو. جو فاطمہ کر رہی ہیں یہ حق اور باطل کی اچھی تمیز ہے. جو فاطمہ کی رضا ہے وہ خدا کی رضا. یا اسی طرح خود رسالت امام نے امام علی علیہ السلام کو میزان قرار دیا، علی و مع الحق والحق مع علی. علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہیں. وہ میزان یعنی جو حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلہ کر سکے. حتیٰ اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ نے ایک اور شخصیت کو میزان قرار دے دیا. وہ کون سا میزان ہے؟ عمار یاسر. عمار یاسر کو ایک میزان قرار دے دیا. میں فرقان سے میزان کی طرف لا رہا ہوں، یعنی پیمانہ، فرقان جس کو دیکھ کر حق اور باطل سمجھ میں آ جائے. اب رسول اللہ اتنے اہتمام کر کے گئے اپنے بعد، رسالت امام نے غدیر کے اندر سب کچھ کیا، اس کے بعد جناب سیدہ کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے علاوہ عمار یاسر، ان کو کہا کہ دیکھو اگر، یعنی بیان کیا رسول اللہ نے اصحاب سے کہ اگر سارے لوگ مختلف سمت میں جائیں، تو عمار یاسر سے کہا کہ تم دیکھنا علی کس سمت میں جا رہے ہیں، جس طرف علی جا رہے ہیں اس طرف جانا وہ حق کا راستہ ہے. اور لوگوں کے درمیان عمار کو حق کا معیار قرار دیا تھا کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو عمار کو دیکھنا، عمار جس طرف جا رہے ہو تم اس طرف چلنا، وہ حق کا راستہ ہے. یہ ایک فرقان ہے. فرقان یعنی حق و باطل کی تمیز. اس حق اور باطل کی تمیز کی ہمیں آج کے دور میں، میں نے عرض کیا تھا کل بھی، بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ چونکہ دوران غیبت کبریٰ میرا اور آپ کا ہاتھ امام معصوم کی پہنچ سے دور ہے. ہم اور آپ امام معصوم تک نہیں پہنچے ہوئے. راستہ موجود ہے، راستہ ہدایت کا موجود ہے. اس پر بھی کل بات ہوئی، اور اس سے پہلے کی بھی سالوں میں جو ہماری بات ہوئی اس میں بھی ہم نے اس کو بیان کیا کہ ممکن نہیں ہے کہ زمین پر شیطان کا نظام تو ایگزسٹ کرتا ہو اور خدا کا نظام نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے، خدا کے نظام کی شکست ہے. 1200 سال کم سے کم اس وقت امام عصر کی غیبت کو ہو گئے. اگر ان 1200 سالوں میں ہدایت کا کوئی نظام نہیں ہے، تو پھر شیطان تو فاتح ہے. پھر زمین خدا پر کم سے کم ان 1200 سال میں شیطان کے نظام کی برتری ہے خدا کے نظام پر. ایسا نہیں ہو سکتا، شیطان کا نظام ہو خدا کا نظام نہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ولایت سے جو نکلا وہ شیطان کی ولایت میں گیا. اللہ ہو ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے سرپرست صاحبان ایمان کا. اللہ اپنی سرپرستی میں ایمان والوں کو کیا کرے گا؟ تاریکی سے نور میں لائے گا. والذین کفروا، اور جو اس اللہ کی ولایت میں نہیں آئیں گے، اب اولیاء متاغوت ہے. پھر وہ کس کی سرپرستی میں جائیں گے؟ وہ تاغوت ہے خدا کے نظام کے مقابلے میں. لہذا اس دور کے اندر کے دوران غیبت کبریٰ میں چونکہ امتحانات شدید ہیں، اس امتحان کی شدت کو سمجھیے گا. بار بار یہ روایات آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اور ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو دہرانا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، چونکہ اس دوران غیبت کبریٰ میں میرا اور آپ کا امتحان بہت شدید ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حالات ایسے ہوں گے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوئے کافر ہو جائے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، صبح اٹھے گا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ اس دور کی خصوصیات ہیں اور اس کی کچھ علامتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، سب سے پہلی برائی جس میں اور آپ مبتلا ہو گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئے، وہ حرام غذا ہے۔ مختلف ذریعوں سے ہم تک پہنچا دی گئی ہے۔ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اس کے اندر حرام غذا کے ذرات شامل ہیں۔ ہماری اور آپ کی جو ہم چکن کھا رہے ہیں اس کے اندر جو فیڈ شامل ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کس کے ذریعے سے وہ چیزیں بنتی ہیں۔ کتنا جو ہم ٹیٹرا پیک دودھ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا آتا ہے، بہت ساری چیزیں نہیں پتہ۔ اسلامی حکم الگ ہے کہ جب آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو تحقیق مت کیجئے، کھا لیجئے، جائز ہے۔ اب جائز ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس کا اثر آنا وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر فرض کیجئے اس گلاس میں پانی کی جگہ ہے شراب رکھ دی جائے، میں اس کو پانی سمجھ کے پی لوں، گناہ تو کوئی نہیں ملے گا۔ اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، اس کا نشہ تو آئے گا، چونکہ اس کی تاثیر ہی ہے۔ مجھے پتہ نہ ہو میں حرام کھا لوں، وہ گناہ نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اس کا اثر آئے گا۔ معاشرے کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، مبتلا ہیں ہم سب۔ اس کے بعد جو کمی تھی وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی، یعنی اب آپ کے ہاتھ میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جن کے ذریعے سے انسان بے راہ روی کی طرف جا سکتا ہے، یعنی وہ ایمان کہ جس کو کہا گیا صبح مومن ہوگا شام میں کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اس وقت فرقان کی زیادہ ضرورت ہے، پہچان کی زیادہ ضرورت ہے، چونکہ جو لوگ صحیح پہچان رکھیں گے وہی زمانے کے امام کی نصرت کی صلاحیت پیدا کر پائیں گے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ہر انسان کو، خدا تو لے کے جانا چاہتا ہے لیکن ہر انسان نہیں پہنچ پائے گا امام تک، چونکہ خدا کا فیصلہ ہے کہ زمانے کے امام کے ساتھ فقط صالحین کو کھڑا کرے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ ہم نے تو لکھا ہے زبور میں ذکر کے بعد کہ زمین کا وارث صالح بندوں کو بنائیں گے۔ صالح یعنی جن کے اندر کوئی وہم نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، جن کی زندگی بہت کلیئر ہوتی ہے، احکامات دین کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ خوب، اس دور کے اندر کل بھی بیان ہوا تشخیص کا امتحان شدید امتحان ہے، یعنی آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں۔ باطل حق کا لبادہ پہن کر آئے گا، آپ کو تشخیص دینا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر فرقان کی صلاحیت ہوگی، یعنی آپ کا تیز بینی ہوگی، آپ پہچان سکیں گے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ جنگ صفین میں نیزے پر قرآن دے کر بھٹک گئے، امام علی کے ساتھ ہی، امام علی کا ساتھ دینے والے، امام علی کے ساتھ تلوار چلانے والے، لیکن ادھر معاویہ کی طرف سے ہوا کہ نیزے پر قرآن بلند ہوا، امام علی کا ساتھ دینے والے افراد تھوڑی دیر کے لیے مشکوک ہو گئے، اپنی تلواروں کو روک لیا، امام علی کو کہا کہ جنگ کو بند کرنا ہوگا چونکہ قرآن نیزے پر آ گیا۔ امام علی سمجھاتے رہے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب شک پڑ گیا، چونکہ حق کی ڈھال اوڑھ کر باطل آیا تھا۔ قرآن حق ہے، نعرہ حق تھا کہ قرآن فیصلہ کرے گا، یہ حق نمائی تھی، باطل نے حق کا لبادہ پہنا، لوگ دھوکے میں کھا گئے۔ کیوں دھوکے میں آ گئے؟ فرقان نہیں تھا۔ لیکن آیا مالک اشتر بھی اس دھوکے میں آئے؟ نہیں۔ مالک اشتر کے علاوہ جو امام کے مخصوص افراد تھے وہ بھی اس دھوکے میں آئے؟ نہیں، وہ نہیں آئے، وہ جنگ جاری رکھے ہوئے تھے، انہوں نے تلواروں کو چلانا جاری رکھا، لیکن امام علی کو مجبور کیا گیا، نتیجے میں امام علی نے ان کو واپس بلایا۔ خوب، فرقان کی، اس کا مطلب ہے فرقان، جو ہم نے رکھا ہے سورہ فرقان کا عنوان، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ آپ کو ہر طرف سے آوازیں آئیں گی، آپ نے پہچاننا ہے۔ آپ کو میں نے، مجھے یاد نہیں ہے پچھلے سال یہ بات کی یا نہیں کی، اس سال دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ دھوکہ اب کس سے کہیں گے، میں انتہائی اہم اور حساس بات کر رہا ہوں اس وقت۔ آپ دھوکہ کس سے کہیں گے، آپ کو کس ذریعے سے بہکایا جا سکتا ہے؟ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر دین آپ نے علماء سے سیکھنا ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ علماء ہی کے ذریعے سے دین کے راستے سے ہٹائے جائیں۔ یہ آج کے دور کی مصیبت ہے، یہ آج کے دور کا امتحان ہے۔ جب بہت سے ایسے افراد جو واقعاً کسی جگہ پڑھ کے بھی آئے ہوں گے، نجف میں پڑھا ہوگا، قم میں پڑھا ہوگا، یہاں پڑھا ہوگا، فکری اعتبار سے وہ کتنے رشید ہیں، کتنے بالغ ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کے سامنے گفتگو آئے گی, میں فقط اشارتاً بیان کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں, موضوع میرا یہ نہیں ہے, فقط اس چیز کی حساسیت کو بیان کرتے ہوئے. مثال کے طور پر آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے گفتگو سنی, اس گفتگو میں آپ نے سنا کہ لوگوں نے کہا کہ فلسطین کی حمایت کرو, فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرو, فلسطین کے مظلوموں کے لیے باہر نکلو, علماء نے کہی یہ بات. اس کے مقابلے میں آپ نے کچھ افراد کو سنا جنہوں نے کہا کہ فلسطین کی حمایت مت کرو, فلسطین کی بات نہ کرو, فلسطینی تو ناصبی ہیں. سنی یہ بات, دونوں بیان کرنے والے کون ہیں؟ علماء. فیصلہ کیسے ہوگا کہ ان میں سے کون صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو فرقان چاہیے, یعنی درست اور غلط کی تشخیص آپ کے اندر ہونی چاہیے. اب وہ زمانہ نہیں ہے, میں بارہا اس کو پڑھ چکا ہوں, کہہ چکا ہوں کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہیں بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ آپ کو 11 اماموں کی تاریخ پڑھا دی گئی ہے, 11 اماموں کی تاریخ کو پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, 11 اماموں کی مظلومیت کو سمجھے ہوئے ہیں. 11 اماموں کی مظلومیت میں ایک بڑی مظلومیت یہی تھی کہ مقابلے میں کچھ افراد آ کر ایسی بات کرتے تھے کہ لوگ شک میں پڑتے تھے. تشخیص آپ نے دینی ہے, اس تشخیص کے ساتھ جو درست راستے پر آئے گا وہ زمانے کے امام کی نصرت کی قابلیت پیدا کرے گا, چونکہ امام کے ناصروں کی اہم ترین اور برجستہ ترین صفت جو ہے وہ بصیرت ہے. بصیرت یعنی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لینا, حقیقت تک پہنچ جانا. اس اعتبار سے فرقان کی اہمیت زیادہ ہے. سورہ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ وہ تشخیص, وہ طاقت جو آپ کو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اس کے بعد جو آیات آج سے پڑھتے ہیں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض, کون ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا کہ جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. ولم یتخذ ولدا, اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اس کی حکومت اور اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرہ, اسی نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور ہر شے کو خلق کرنے کے بعد اس کا ایک اندازہ بھی رکھا ہے, مقدر کیا ہے, مقدار بنائی ہے. آسمان اور زمین کا ایک فاصلہ اس نے ایک نظام کے تحت رکھا ہے. اتفاق نہیں ہوا کہ دنیا وجود میں آ گئی, دھماکے سے وجود میں نہیں آ گئی دنیا, اگر دھماکے سے آ بھی گئی تو یہ دھماکہ بھی کیلکولیٹڈ ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر رہے ہیں کہ اگرچہ قرآن میں اس کے شواہد موجود ہیں کہ ہم نے دھماکے سے کائنات کو جو ہے وجود دیا, آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے, ہم نے ان کو دھماکے سے الگ کیا, وہ ہو گیا, بگ بینگ مان لیا ہم نے, لیکن اس کے اندر شعور موجود ہے. یہ چیزیں کسی نے رکھی تھیں, اس نتیجے میں ساری چیزیں پھیلی. تمام چیزوں پر اس کا اختیار ہے, اس نے مقدار معین کی ہے. مثلا زمین اور آسمان کا فاصلہ, زمین اور سورج کا فاصلہ, اس کو سائنس کے طالب علم بیٹھے جا کر دیکھ لیجئے گا. آج کے دور میں تو تحقیق بہت آسان ہو گئی ہے, گوگل پہ جا کے سرچ کریں, بہت ساری اچھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آپ دیکھیں کہ واقعی جو کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں یہ کیلکولیشن ہے یا اتفاق ہے, آپ کو نظر آئے گا کیلکولیٹڈ ہے. ذرا سا زمین اوپر چلی جائے یعنی فاصلہ کم ہو جائے, زمین جو ہے وہ جل جائے گی. ذرا سا پیچھے ہو جائے فاصلہ, زمین ٹھنڈی ہو جائے گی, برف جم جائے گی ہر جگہ. ہر چیز کا اس نے ایک مقدار رکھی ہے, میزان رکھا ہے. یہ جو مقدار اور میزان ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بنانے والا عالم ہے, بنانے والا حکیم ہے, بنانے والا مدبر ہے, بنانے والا قدرت مند ہے. تمام چیزیں اس سے نکلتی ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, بعض لوگوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا اپنا معبود بنا لیا. لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون, ان معبودوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی چیز کو بنا سکتے ہیں بلکہ وہ خود کسی کی خلقت ہیں. یعنی جو بت ہیں, یہ بت بنانے والا بنانے کے بعد جو اس کے سامنے عبادت کے لیے بیٹھ رہا ہے, کب بیٹھ رہا ہے؟ جب اس نے اپنے ہاتھوں سے بت کو بنایا, جب بت کو بنانے کے بعد اس کی ایک شکل دے دی, اب اس کے سامنے عبادت کر رہا ہے. تو یہ تو اپنی بناوٹ میں خود محتاج ہے. جو اپنی بناوٹ میں خود محتاج ہو وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا. لہذا یہ ان لوگوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا. ولا یملکون لانفسہم, وہ جو بت اور معبود انہوں نے بنا لیے ان کی اگلی خصوصیت یا کمی یہ ہے کہ ولا یملکون لانفسہم ذرہ, وہ اپنے کسی نقصان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے. مثال, بت بنانے والا فیصلہ کرے کہ اس بت کے دو ہاتھ کی جگہ ایک ہاتھ ہوگا. بت لکڑی کا ہے, پتھر کا ہے, کسی بھی چیز کا ہے, فیصلہ بنانے والے کا ہے, اس نے دو کی بجائے ایک ہاتھ لگایا تو اس لکڑی یا پتھر کے بت میں سے آواز آئے گی کہ میں ناقص ہوں, مجھے مکمل کرو. آئے گی آواز؟ نہیں آئے گی. یہ ضرر ہے, یعنی ظاہری طور پر میں بیان کر رہا ہوں, جو اس کی شکل ہے اس میں ایک نقصان ہے, کمی ہے. ایک شکل مکمل ہونی چاہیے, دو ہاتھ ہونے چاہیے, بنانے والے نے ایک ہاتھ بنایا ہے. وہ اس نقصان کو بھی اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ حقیقت ہی نہیں ہے اس کے اندر, کچھ بے جان ہے, جامد ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا نفع, نہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا, نہ وہ موت کا مالک ہے, نہ زندگی کا مالک ہے, نہ اس زندگی کے بعد کی دنیا کا مالک ہے. ایک انسان کی زندگی کے پانچ ہی اصول مہم ہیں, یعنی میں اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں, ہماری زندگی میں پانچ اصول ہی مہم ہیں جو اس آیت کے اندر خدا نے بیان کر دیا کہ دیکھو جس راستے پر چل رہے ہو, جس کو معبود بنا رہے ہو, جس کو طاقتور سمجھ رہے ہو, اس کے اندر یہ خصوصیات پائی جانی چاہیے. نفع کو خود سے, ضرر کو, نقصان کو خود سے دور کر سکتا ہو. جب خود سے دور کر سکتا ہوگا تو تم سے دور کرے گا, جب وہ خود ہی نہیں اپنی صلاحیت رکھتا تو تم سے کیسے کرے گا. نفع حاصل کر سکتا ہو, اگر وہ خود اپنے لیے نفع حاصل نہیں کر سکتا تمہیں نفع کہاں سے پہنچائے گا. اپنی زندگی کا مالک ہو, وہ اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے, تمہیں کہاں سے زندگی عطا کرے گا. دوبارہ اٹھائے جانے پر قدرت رکھتا ہو, ان میں سے کسی بھی چیز کی اس کے اندر قدرت نہیں ہے, تو پھر جو ان پانچ امور کا مالک ہے وہی تمہارا حقیقی معبود ہے. وہ حقیقی معبود کون ہے؟ وہ پروردگار عالم ہے. پروردگار عالم, درود پڑھی محمد والے محمد پر. یہاں پر محسن قراتی صاحب اسی آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ حیوان بھی ان کے بنائے ہوئے ان خداؤں سے بہتر ہے. یعنی جو بت خدا بنا رہے ہیں, جس کو خدا کہہ رہے ہیں, انہوں نے خدا کے علاوہ بنا لیا معبود, حیوان بھی ان سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ چونکہ حیوان میں کم سے کم یہ صفت تو پائی جاتی ہے کہ وہ خود کو نقصان سے دور رکھتا ہے اور اپنی منفیت کی طرف آگے بڑھتا ہے. کرتا ہے حیوان یا نہیں کرتا؟ اگر ایک حیوان کے سامنے بھی آپ اس کے اعتبار سے سڑا ہوا کھانا ڈال دیں جو اس کا سڑا ہوا چارہ ہوگا, حیوان اس پہ منہ نہیں مارے گا. یعنی اس کو معلوم ہے اس میں نقصان ہے میرا, اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے گا. آلودہ پانی کو حیوان بھی نہیں پیے گا, ضرر ہے. اس کو بھی اتنی تمیز ہے, تو یہ جو بنائے ہوئے خدا ہیں یہ تو اس سے بھی گئے گزرے, کس کی طرف تم پھر آگے بڑھ رہے ہو. اس کے بعد یہاں تک خدا نے بیان کیا. اب کافروں نے, جو ہم آیات پڑھیں گے آگے کی, اس کے اندر دو چیزیں. پہلا اعتراض انہوں نے قرآن کریم پر کیا, قرآن کریم کے حوالے سے اعتراض, اور اس کے بعد قرآن کریم کے بعد انہوں نے رسول اللہ کی شخصیت پر اعتراض کیا. ان کو انشاءاللہ آج تیزی کے ساتھ پڑھیں گے. وقال الذین کفروا, ان لوگوں نے کہا جو کفر اختیار کرتے تھے, ان ھذا الا افکن افتراہ. میں وقت کی کمی کے سبب عربی کو چھوڑ رہا ہوں, ترجمہ پہ گزارا کروں گا. جو کفر کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ, یعنی قرآن کریم کی طرف اشارہ کر کے کہا, یہ تو فقط ایک جھوٹی کتاب ہے, یہ جھوٹ ہے, اور اس کتاب کو لکھنے میں اس کی, یعنی رسول اللہ کی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, دوسرے کچھ لوگوں نے مدد کی ہے. یہ محمد کتاب جو لے کر آیا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک, آیت کے مطابق جو انہوں نے الزام لگایا, اور اس جھوٹ کے پلندے کو بنانے میں محمد کی کچھ لوگوں نے مدد کی ہے, مدد کی ہے. اور خدا اب کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بات ظلم اور زیادتی ہے, ظلم اور زیادتی ہے. پہلے اس کی تھوڑی وضاحت, کیوں انہوں نے کہا قوم آخر, انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ محمد تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہوں نے کسی استاد کے سامنے جا کے نہیں پڑھا, کچھ یہودی ہیں جو ان کو یہ باتیں سکھاتے ہیں. رسول اللہ پر ایک اعتراض یہ لگایا جاتا تھا کہ کچھ یہودیوں کے ذریعے سے ان کی نشست و برخاست ان یہودیوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ یہودی ان کو سکھاتے ہیں تو وہ لکھ کر لے آتے ہیں اور ہمیں لا کے بیان کرتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. کیوں؟ چونکہ تم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے واقف, حقیقت سے ظاہری حقیقت کی بات کر رہا ہوں, تم جانتے ہو کہ تم اپنی دوران جاہلیت بھی اگر کسی کی شخصیت میں خصوصیات اور کمال کے قائل رہے تو وہ فقط یہی شخصیت ہے. تم اس زمانے میں کہ جب کسی کی اقدار کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی, یعنی لوگ امین اور صادق نہیں تھے, سچے نہیں تھے, تو اس وقت بھی, یعنی سیلان نبوت سے پہلے, تم مکے کے لوگ خود اپنی امانتوں کو کس کے پاس لا کے رکھتے تھے؟ محمد کے پاس لا کے رکھتے تھے. اور تمہیں معلوم تھا کہ محمد وہ شخصیت ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتے. تم نے ان کے اعلان نبوت سے پہلے اسی دور جاہلیت میں ان کو اپنی زبان سے ہی لقب صادق دیا تھا, تم لوگوں نے خود کہا تھا کہ اگر اس پورے حجاز کے اندر مکے کے اندر کوئی شخصیت کردار ایسا ہے کہ جس کی زبان پر یقین کیا جا سکتا ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ اب جب تم اس کی شخصیت کو ایسے پہچانتے تھے تو اب جب اس نے اعلان نبوت کیا ہے تو بجائے اس کے کہ تم آ کر اس سے اعلان نبوت کی دلیل سمجھتے تم نے اس کے اوپر جھوٹ اور بہتان لگانا شروع کر دیا، تم نے اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ تو کسی کی سیکھی ہوئی باتیں لے کر آتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تم نے تجاوز کیا ہے حد سے، جس کو تم جانتے ہو اس کے خلاف بات کی۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا اگلی آیت میں، اب آیت نمبر 5 ہے، اور انہیں کافروں نے منکروں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہمیں بیان کر رہا ہے یہ تو داستانیں ہیں، پچھلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے چلے آئے تھے، یہ بھی داستان ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کو لکھا ہے اور ان کو کوئی سکھاتا ہے، تملا کا لفظ آیا یعنی املا کرتا ہے، کوئی بیٹھ کے بتاتا ہے یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، یہ لکھتے ہیں اور ان کے بعد صبح اور شام یہ املا ہوتا ہے، ہم ان کو لا کے بیان کر دیتے ہیں۔ خدا نے اس کا جواب دیا، قل ان سے کہیے انزلہ الذی، اس قرآن کو فرقان کو نازل کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو محمد کسی سے سیکھ کر آتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کو نازل کیا ہے، کس نے نازل کیا ہے، جو آسمان اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا کس چیز کی طرف ان کو اشارہ کر رہا ہے، جو آسمان یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی اگر تمہارے گمان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے سیکھ کر آ رہے ہیں تو دیکھو وہ اتنا ہی سیکھ پائیں گے کہ جتنا ایک انسانی ظرفیت ہے، لیکن اس کو نازل کرنے والا وہ ہے اور اس قرآن کے اندر وہ باتیں ہیں جس میں آسمان اور زمین کے اسرار کو بیان کیا گیا ہے، تو آسمان اور زمین کے رازوں کو بیان کرنے والا تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، آسمان اور زمین کے رازوں سے پردہ وہ اٹھائے گا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ یہ قرآن چونکہ اس میں آسمان اور زمین کے راز موجود ہیں اس لیے اس کی جانب سے نازل ہوا ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ایک انسان کی ظرفیت ہی نہیں ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے رازوں کو سمجھے، انسان آسمان پر جائے گا تو آسمان کے رازوں کو آشکار کرے گا، جب آسمان پر گیا نہیں تو اس کو کیا پتا آسمان میں کیا راز چھپے ہوئے، لیکن اس قرآن میں جب تم دیکھو گے آسمان اور زمین کے راز ہیں اس کے اندر، تمہارے اوپر منکشف ہوں گی بہت سی چیزیں، یہ کیسے ہوں گی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی طرف سے نازل ہوا جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور رسول اللہ کی طرف سے خداوند علیہ تہمت کو ہٹایا۔ انہ کانا غفور رحیما، اور بے شک وہی کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا وہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کھانے والا ہے۔ اس آیت کو یہاں کیوں رکھا، اس آیت کو تفسیر کے اندر یہ بیان کیا اس لیے رکھا کہ خدا ہر ممکن موقع دیتا ہے انسان کو، خدا نے یہ جو دلیل بیان کی کہ دیکھو کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی کا سکھایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کی جانب سے نازل ہوا جو آسمان اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، اب جب تم اس میں غور کرو گے فکر کرو گے تم اس میں آسمان اور زمین کی باتیں ملیں گی، اور اگر ان باتوں کو سن کر تمہارا دل تسلیم ہونے پر آمادہ ہو جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ محمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ سچے ہیں، تو اب بھی دروازہ خدا کا تم پر بند نہیں ہے، اگرچہ تم تہمت لگا چکے ہو مگر خدا تمہاری پچھلی غلطی کو معاف کر کر تمہیں دوبارہ قبول کرے گا۔ انہو کانا غفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اگر تم تک یہ دلیل پہنچ گئی آؤ اس عقلی دلیل کے ذریعے سے آ جاؤ، خدا قبول کر لے گا، اپنے آپ کو یہ مت کہنا کہ ہم نے تو تہمت لگا دی تھی اب کیا ہوگا، نہیں، خدا بخشنے والا ہے۔ اب اگلی یہ قرآن کی طرف ان کے اعتراضات تھے، انہوں نے قرآن کے بارے میں یہ چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد اب جو آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 7 سے، یہ رسول اللہ پر اعتراض ہے، پہلے کتاب پر یعنی تعلیم پر اعتراض، اب رسول اللہ پر اعتراض۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیا جاتا تاکہ وہ فرشتہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا۔ اب ایک اعتراض پہلے کتاب پر کیا، اب کتاب کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے پائے، رسول اللہ پر اعتراض، یعنی شخص رسول پر اعتراض کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہونا تھا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا، ایک فرشتہ نازل ہو جاتا کہ جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، اور یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا، یعنی اس کا کوئی خزانہ ہوتا، اس کی اب تفصیل آئے گی آگے، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا یا اس کے پاس باغ ہوتا، اس کی اپنی درآمد ہوتی جس سے یہ کھاتا، اور جب یہ پانچ چیزوں کو بیان کر دیا اس کے بعد کہا وقال الظالمون, خدا کہہ رہے ظالموں نے جو کچھ بیان کیا وہ یہ کہنے لگے کہ اس کے پیروکار جو لوگ ہیں, جو اس کے ماننے والے ہیں, انہوں نے جو اعتراض کیا اس کو بھی بیان کرتا ہوں, اس کے ماننے والے یقیناً جادو میں پڑ گئے, سحر کر دیا اس نے ان کے اوپر. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. سب سے پہلے تو اس آیت کی شان نزول کو سنیے. امام حسن عسکری نے اپنے والد محترم امام علی نقی سے سوال کیا کہ جو رسول اللہ کے پاس افراد آتے تھے, کٹ حجتی کرتے تھے. کٹ حجتی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے, عقلی لگ رہی ہے, اس کے باوجود میں نے نہیں ماننا. سمجھ رہا ہوں, نظر آ رہا ہے, دکھ رہا ہے, ماننا نہیں ہے. تعصب کی بنیاد پہ نہیں ماننا, تکبر کی بنیاد پہ نہیں ماننا, غرور کی بنیاد پہ نہیں ماننا, جہل کی بنیاد پہ نہیں ماننا. یہ ہم سب کی زندگیوں میں چیزیں پیش آتی ہیں, بعض اوقات ہم بھی اس سے گزرتے ہیں. ہمیں حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے, سچ نظر آ رہا ہوتا ہے, دین کی تعلیم کا پتہ ہوتا ہے, مگر ہم اس میں راستے نکالتے ہیں, ہیلے بہانے کرتے ہیں, کٹ حجتی. امام حسن عسکری نے اپنے بابا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ رسول اللہ کے سامنے جو لوگ کافر آ کر استدلال کرتے تھے, بات کرتے تھے, کٹ حجتی کرتے تھے, تو رسول اللہ ان سے استدلال کرتے تھے یا نہیں؟ تو امام نے جواب دیا ہاں ہوتا تھا ایسا. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی محزومی وہ رسول اللہ کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا اے محمد تم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو, تمہارا بہت بڑا دعویٰ ہے, تم جس چیز کو کلیم کر رہے ہو بہت بڑی بات ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. کیا مخلوقات کا خالق, توجہ کیجیے گا, کیا مخلوقات کا خالق اور عالمین کا رب تم جیسے ایک عام آدمی کو رسول بنا کر بھیجے گا؟ یعنی اس کا اعتراض کس چیز پر ہے کہ اگر اس نے بھیجنا ہی تھا تو کائنات کا رب ہے, اس کو پھر کسی بہت بڑی شخصیت کو بنا کر بھیجنا چاہیے تھا. اب یہاں پہ جو بہت بڑی شخصیت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے جس کی طرف آیت میں اشارہ ہوا ہے. لہذا وہ کائنات کا رب ہے, عالمین کا پروردگار ہے, یعنی سمجھانا چاہ رہے اپنے اعتبار سے کہ اس کے پاس کمی تو کوئی نہیں تھی, تم جیسے سادہ آدمی کو کیوں وہ رسول بنائے گا؟ اس سادہ آدمی کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یعنی نہ تمہارے پاس مال دنیا ہے, اور حتیٰ تم یتیم ہو, تمہارے باپ کا انتقال تمہاری پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا, ٹھیک, تمہاری یعنی تم ایک یتیم کے طور پر پرورش پائے ہو. یتیم کا اس معاشرے کے اندر ظاہری طور پر کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا تھا, یتیم ہے, کیا زندگی گزارے گا؟ لہذا اگر خدا وند عالم نے اس کائنات کے خالق نے کرنا تھا تو تم سے بہتر اس کے پاس موجود تھے. رسول اللہ نے یہ بات سنی, سننے کے بعد کہا کہ بار الہ تو سب باتوں کو سنتا ہے, ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے, تیرے بندے جو کچھ کہتے ہیں تو انہیں بھی جانتا ہے. یعنی رسول اللہ نے اس کا جواب دیے بغیر فقط اتنا کہا کہ خدا تو جانتا ہے. اس سے پہلے کہ رسول اللہ مزید کچھ کہتے, خدا وند عالم نے رسول اللہ کے دفاع میں ان آیتوں کو نازل کیا. یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ مال حاضر رسول, یہ کیسا رسول ہے, کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, اور اگر خدا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی فرشتہ نازل کر دیتا, وہ اس کے ساتھ ساتھ رہ کے لوگوں کو ڈراتا, یا اس کے پاس خزانہ ہوتا یا ایک باغ ہوتا جس کے ذریعے سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نبی نہیں ہے. ان کی دلیل یہ تھی. خدا وند عالم نے جواب دیا رسول اللہ کی طرف سے ان آیتوں میں آگے جا کر. خوب, پہلی چیز ان کا جو اعتراض ہے اس کو سمجھ لیجیے. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو اصل قدرت اور سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ بڑا مال, اسباب, طاقت, جاہ و حشم ہونا. جس کے پاس جتنا جاہ و حشم ہے, مال ہے, دولت ہے, اتنا اس کی بات قابل عمل ہے, اس کی بات کو سنا جانا چاہیے. یا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خدا جو ہدایت کرے وہ فرشتوں کے ذریعے سے کرے. یہ تمام باتیں خلاف عقل ہیں. اس کی جو ہے تفسیر نمونہ کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے, جتنا وقت ہے اس میں بیان کرتا ہوں. فرشتہ, آپ بھی اپنے ذہن سے سوچئے تھوڑا سا کہ فرشتہ اگر آپ کی اور میری ہدایت کے لیے آتا, فرشتے کی خصوصیت ہے فرشتہ گناہ کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا, گناہ کا کوئی جذبہ نہیں رکھتا, فرشتہ نور کی مخلوق ہے, فرشتے کی وہ ضروریات نہیں ہیں کہ جو ایک بشر کی ضروریات ہیں. اگر ایک فرشتہ آتا اور آنے کے بعد ہم سے اور آپ سے دین پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتا اور کہتا ہے کہ تم خطاؤں سے بچو، گناہوں سے بچو، دنیا کی ظاہری زندگی میں نہ پڑھو، تو آپ کے پاس اس فرشتے کو جواب دینے کے لیے ایک بات تھی. کیا جواب تھا؟ آپ اس سے کہتے کہ بھائی تمہارے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے، تمہیں گناہ کی لذت کا ادراک ہی نہیں ہے، چونکہ تم گناہ کر نہیں سکتے، گناہ کی لذت کا تمہیں ادراک نہیں ہے، تم اپنے آپ کو بچا کر ہمیں کیا سکھا رہے ہو کہ تم اپنی مثال اگر دو گے تو تمہاری مثال ہمارے لیے ویلڈ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے، تمہارے اندر یہ احساس اور ادراک ہی نہیں ہے، لہذا ہم تمہیں فالو نہیں کر سکتے. جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویلڈ ہے یہ بات، ہی نہیں ہے. انسان کی رہنمائی کے لیے عقلی تقاضا کیا ہے؟ کس کو رہنما ہونا چاہیے؟ بشر کو ہونا چاہیے. قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آخری آیت. اے بھی من سے کہہ دیجیے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، فرق مجھ میں اور تم میں کیا ہے؟ میرے اوپر وحی آتی ہے. اب ظاہر ہے جو وحی آتی ہے چھوٹا فرق نہیں ہے، یعنی میری نفس، میری روح اس کمال تک ہے کہ میں خداوند عالم سے براہ راست کلام کرتا ہوں، تمہارے اور خدا کے درمیان رابطہ بنا ہوں، لیکن ہوں بشری صورت کے اندر. اگر مجھے درد نہ ہوتا ہو تو پھر میں کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا کہ صبر کرنا درد کے اوپر، وہ پلٹ کر کہیں گے آپ کو درد ہی نہیں ہوتا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اسی سلسلے کے ہیں اور ان کو مثال کے اوپر درد نہیں ہوتا، انہیں تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر اولاد کے مرنے پر وہ دوسرے سے کہیں بھائی صبر کرو، سامنے والا پلٹ کر کہے گا آپ کو کیا پتا ہے اس چیز کا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، آپ کو تو احساس نہیں ہوتا نعوذ باللہ من ذالک ان چیزوں کا، چونکہ آپ کسی اور جنس سے ہیں. نہیں، امام حسین کو اس چیز کا پورا پورا ادراک ہے. امام حسین علیہ السلام بے حیثیت باپ اس درد کو دوسرے کسی بھی انسان سے زیادہ درک کرتے ہیں، چونکہ امام ہے. میں پہلے بھی یہاں بیان کیا تھا، امام ہر جہد سے امام ہوتا ہے، ہر جہد سے امام ہوتا ہے، ہر حیثیت سے امام ہوتا ہے. خوب، لہذا انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول کھاتا پیتا ہے، اعتراض غلط ہے. اگر انسانی ہدایت کے لیے کسی کو ہونا ہے تو اس کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ انسانی ہدایت کے لیے انسانی شکل میں آئے، اس کی وہی ضروریات ہو ظاہر میں کہ جو ایک انسان کی ہوتی ہیں، تاکہ اسی دوران وہ زندگی گزارتے ہوئے جب سادگی پر عمل کرے گا تو اب نمونہ عمل بن پائے گا. اب اگر وہ اپنی بھوک کو مار کر کسی کے لیے ایثار کرے گا، کسی کے لیے قربانی دے گا، مثال کے طور پر اب اگر کھانے کے اوپر جناب سیدہ بیٹھیں گی اور ان کے ساتھ گھر والے بیٹھیں گے اور روزہ ہوگا، افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور دق الباب ہوگا، وہ اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر دیں گے، تو اس عمل کی اہمیت بنے گی، چونکہ انہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی کھانا چاہتے تھے کہ اتنے میں یتیم آ گیا، انہوں نے اپنے اوپر یتیم کو فوقیت دی تو خدا نے قرآن میں ان کی شان میں آیات کو نازل کیا. اگر یہ ان چیزوں کو یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے ہوتے تو پھر ہمارے لیے رول ماڈل بھی نہیں ہوتے. کلیئر ہے نا یہ بات؟ لہذا انہوں نے اعتراض کیا کہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا ہے. اس کو محسن قلاتی نے بیان کیا کہ بعض لوگ کمال کو نقص سمجھتے ہیں، کہ کمال ہے کہ ایک نبی ہے، انسانی خصوصیات رکھتا ہے، اور نبی وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے. نبی کون ہے؟ ایک رہنما ہے، ایک رہبر ہے. یہ ایک رہبر، قائد، رہنما کے لیے جو معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے کمال ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ ہو. ایک رہبر کی نیت سے اگر دیکھا جائے، ایک شخص جو قائد ہو، قیادت کرنے والا ہو، لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہو، معاشرے میں تبدیلی لانے والا ہو، اس کے لیے یہ کمال ہے. کمال کی بات ہوگی کہ وہ لوگوں میں رہے، جب رہے گا تو اس سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے دردوں کا احساس ہوگا. معاشرے سے کٹ کر رہے گا، محلات میں بیٹھے گا، اسے کیا پتا کہ کون کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ محلات میں رہنے والے ہمارے اور آپ کے حکمران ہیں، وہ محلات میں رہتے ہیں. آپ یہاں اس وقت لائٹ کی بندش میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے محلات میں لائٹ کی بندش کا کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ ان کے یہاں لائٹ کی بندش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، انہیں یہی نہیں پتا لوڈ شیڈنگ کیا بھیانک لوگوں کے ساتھ ایک کام ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی اندھیرا دیکھا ہی نہیں ہے. اگر انسان معاشرے سے کٹا ہوا ہوگا یہ ہوگا، ان کے یہاں دسترخوان پر کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی ہمارے سیاستدان حکمران ہیں، کہ ان کا دسترخوان خالی ہو. خالی نہیں ہوگا، ان کے دسترخوان پر ہمیشہ طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، اسی لیے انہیں لوگوں کی غربت کا بھی خیال نہیں، اسی لیے ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا کر کیا کر رہے ہیں؟ عوام کی زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں، چونکہ خود ٹیکس نہیں دیتے. جتنا مراعات یافتہ طبقہ ہے پاکستان کا، टैक्सेस फ्री, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री है या नहीं है? चूंकि उनकी जिंदगी तो सुकून में, उन्हें पता ही नहीं था आवाम के साथ हो क्या रहा है, ये नक्स है। अगर नबी भी ऐसा हो कि मुआशरे के अंदर आए ना, उसे पता ही ना हो मुआशरे का दर्द क्या है, तो वह हिदायत कैसे करेगा और रहनुमाई कैसे करेगा? ये कमाल था एक नबी के लिए कि वो मुआशरे की सतह पर रहे, मुआशरे के महरूम तबकों के दरमियान रहे। इसको खुदा ने बेउनवाने नबी रहनुमा बनाया था, इसको काफिरों ने एक एतराज बना दिया कि एक ऐसा नबी है, चलता फिरता है लोगों के दरमियान, खाता पीता है। दूसरा नुकता इसके अंदर ये कि अंबिया की जिंदगी है यमशी फिल अस्वाक का तर्जुमा यह किया जाएगा, यानी अपने कामों के लिए बाजार आते जाते हैं। इसका मतलब है कि अंबिया को गौर कीजिएगा, थोड़ा सा हसास बात शायद हो जाइए, अंबिया मुरीद परवरी नहीं करते थे, अंबिया मुरीद परवर नहीं थे कि उसके बाद अपना एक मकाम बना लिया, मकाम बनाकर मसनद बना ली, मसनद बनाकर बैठ गए, अब उनके जितने काम हैं उनके सारे मुरीद और चीले कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। यमशी फिल अस्वाक बाजार में खुद जाते थे, अपनी ज़रूरत के काम खुद करते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, ज़रा सा किसी की शख्सियत बड़ी होना शुरू हो तो उसके बाद उसकी गाड़ी का दरवाज़ा भी कोई और खोलता है या नहीं? सीरत अंबिया के मुतसादिम है ये चीज़। अंबिया बगैर प्रोटोकॉल के चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो ज़रा सा ऊपर लेवल पे आता है उसको क्या चाहिए? प्रोटोकॉल चाहिए। कितनी गाड़ियों का चाहिए? कम से कम 5 गाड़ियां तो चाहिए। 5 गाड़ियां कैसे चलती हों? शोर मचाती हुई चलती हूँ, सायरन बज रहा हो, कौन जा रहा है? फला आदमी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इस मजलिस से पढ़ के उस मजलिस में जा रहे हैं। आइम्मा और अंबिया का रास्ता ये नहीं है। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो आगे चलने वाले का हक छीन कर अपने आप को आगे बढ़ाए, ये रास्ता नहीं है। बात हसास हो गई ना, थोड़ी सी बात को हजम करने के लिए दुरूद पढ़ दीजिए आप लोग। अंबिया को उन्होंने कहा कि बाजारों में चलते फिरते हैं, अपने काम खुद करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक जगह जा रहे हैं, मैं इस वाक्य को 12 पढ़ चुका हूँ शायद यहाँ पे, जा रहे हैं, असहाब रुक गए, तमाम काफिला रुक गया रसूल अल्लाह का, सारे लोग अपने अपने जिम्मे काम लेकर निकल पड़े, रसूल अल्लाह भी निकल गए सहरा में। असहाब ने देखा, या रसूल अल्लाह कहाँ जा रहे हैं? रसूल अल्लाह ने कहा यहाँ पे रुके, सबने अपने अपने जिम्मे काम लिया है, कोई रोटी बनाएगा, कोई खाना बनाएगा, कोई जानवर को काटेगा, कोई खेमा लगाएगा, खाना बनेगा, मैं इस सहरा में लकड़ियाँ जमा करने जा रहा हूँ ताकि जब आग जलाई जाए तो लकड़ियों से जलेगी उस पर खाना बनेगा। असहाब ने अपने तौर पर एहतराम किया, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ रखिए, हम ये काम कर लेंगे, हमारे होते हुए आपको क्या ज़रूरत है इस काम की? रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खुदा उस शख्स को पसंद नहीं करता जो अपना काम किसी दूसरे के कंधे पर डाल देता है। मैं जब यहाँ पर हूँ तो मुझे खाना खाना है, जब मुझे खाना खाना है तो हर इंसान ने एक जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर, मैं भी अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लूँगा, ठीक है, ये तरीक़ेकार है। लिहाजा जो कमाल था उसको काफिलों ने कहा ये तो नुक्स है, इनको तो बाज़ारों में नहीं आना चाहिए, और पहला एतराज़ उन्होंने ये कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये होता इनके साथ एक फरिश्ता होता, फरिश्ता नहीं है, और अगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाहरी तरीक़ों से गुजारनी ही थी तो अगली आयत, आयत नंबर 8, तो इनके पास एक ख़जाना होना चाहिए था। मतलब ये बाज़ार में आगे मेहनत मजदूरी जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? अगर ये बहुत सारे अंबिया ने बहुत सारे काम अंजाम दिए, हज़रत मूसा ने अक्सर अंबिया ने चरवाहाई का काम अंजाम दिया, चरवाहा यानी जानवरों का जो रेवड़ होता है उसको लेकर चलना, बाजार उसमें सहराओं में लेकर जाना, उन्हें खाना खिलाना। बाज़ अंबिया ने दर्जी का काम किया, बाज़ अंबिया ने लोहे का काम किया, बाज़ अंबिया ने कारपेंटर का काम किया, बहुत सारे अंबिया ने बहुत सारे काम अंजाम दिए। एतराज़ ये हुआ कि अगर ये नबी है, ये एतराज़ रसूल अल्लाह पर है, तो अगर ये नबी है खुदा की जानिब से तो इसके पास एक ख़जाना क्यों नहीं है कि जब इसको ज़रूरत पड़े उस ख़जाने में हाथ डाले, पैसा निकाले, उसके बाद खर्च कर दे? ये कैसा नबी है? आलमीन का पालने वाला, आलमीन की तालीम से आया है। खुदा ने निज़ाम फिर वही बात है कि रसूल अल्लाह को क्या बनाया? रोल मॉडल बनाया, रहनुमा बनाया। तो अगर रसूल अल्लाह की ज़िंदगी उस तरह से होती, आसूदा होती कि ख़जाने में हाथ डाला निकाल लिया, तो मैं और आप रसूल अल्लाह की पैरवी नहीं कर सकते थे। हम क़यामत में एतराज़ करते हैं, परवरदिगार तूने जिस नबी को हमारा रहनुमा बनाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना कहा, उस नबी को तो बाहर जाने की ज़हमत भी नहीं उठानी पड़ती थी, वो तो घर बैठे हुए ख़जाने की देख कर ढक्कन उठाते थे, पैसे निकाल के दे देते थे, जाओ लेकर आ जाओ। नहीं, उस नबी ने ज़हमत की है, जवानी के आलम में तिजारत की है, अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन जाकर
پیسے پر ادھار پر پیسہ لے کے, یعنی کسی اور کا پیسہ لے کر, کسی اور کا انویسٹمنٹ لے کر, جناب خدیجہ کا پیسہ لے کر گئے ملک شام میں اپنے چچا کے ساتھ, وہاں جا کے تجارت کی. یہ کام زحمت ہیں والے ہیں سارے, رسول اللہ نے کام کیے. خوب, اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اعتراض تھا ان کا. یا کم از کم اس کا اپنا ایک باغ ہی ہوتا, اپنا ایک باغ ہوتا. اب یہاں پر ایک جملہ کہوں, اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر ویسے تو پوری کائنات رسول اللہ کی پراپرٹی ہے, لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے تو رسول اللہ کی کوئی پراپرٹی اس وقت تک نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باغ تو ہوتا کم سے کم, عالمین کے پالنے والے کا نمائندہ ہے یہ, جس کے قبضہ قدرت ہے پوری کائنات ہے, اس کا ایک باغ ہوتا, اسی میں سے کھاتا رہتا. یہ کیسا نبی ہے؟ یہ اعتراض سمجھیے گا. یعنی ہمارے یہاں بھی یہ تصور شاید پایا جاتا ہے, اس زمانے میں بھی تھا, کہ جو دینی شخصیت ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو تمام کام چھوڑ دینے چاہیے. اب یہ میں اعتراض آپ کی طرف پلٹا رہا ہوں, آپ اعتراض ہمیشہ علماء پہ کرتے ہیں, میں آپ کی طرف کروں گا. یعنی اب اگر معاشرے کے اندر کوئی کام آپ کو عالم دین ایکٹیو نظر آئے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کاموں کو کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں, بھائی یہ کیسا مولوی ہے, یہ کیسا عالم ہے, یہ تو فلاں کاموں کو انجام دے رہا ہے. دین کو جو تجارت بنانے والا نہ ہو اور اپنی گزر بسر کے لیے تجارت کر رہا ہو, قابل قدر ہے وہ شخص, قابل قدر ہے وہ شخص, کہ اس نے دین کو تجارت نہیں بنایا, اپنی گزر بسر کے لیے, اپنی زندگی کی, زندگی کے ایام گزارنے کے لیے تجارت کر رہا ہے, روزگار کمانے کے لیے جاب کر رہا ہے. کتنے علماء ایسے ہیں جو اسکولوں میں جاب کرتے ہیں, اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر. اب وہ اپنی جاب سے, اپنے پیسے سے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں جو ان کے لحاظ سے اچھا ہے. یہ اچھا ایک الگ موضوع ہے کہ اچھا اسکول کیا ہوتا ہے, لیکن ان کے اعتبار سے, معاشرے کے اعتبار سے ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, اعتراضات نیچے سے آتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے پائپ لائن کھلی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے, دیکھ لو بھائی ان لوگوں کو ایسا ہی ہے, وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے, محنت کر کے اس جگہ تک پہنچا ہے. لہذا توجہ رکھیں ان چیزوں کی طرف. خدا نے جو رول ماڈل بنایا, رسول اللہ کو بنایا, جو ان کے راستے پر چل رہا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. لہذا یہاں پر آ کے انہوں نے کہا کہ اس کے پاس باغ ہوتا, اسی سے ہی کھا لیتا, باغ بھی نہیں ہے اس سے کھاتا, بس یہ رسول نہیں ہے, چونکہ نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہے, نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے, نہ اس کے پاس جو ہے کوئی باغ ہے, اور یہ کھاتا پیتا بھی چلتا پھرتا بھی. یہ اعتراض کیا ان لوگوں نے. خدا نے اس کے جواب میں کہا انظر, اگلی آیت, آیت نمبر, اچھا اس کے بارے میں جب یہ چیزیں بیان کر دی تو ان ظالموں نے کہا کہ اب جو اس رسول کو ماننے والے ہیں, چونکہ ان کے اعتبار سے اس میں رسول کی کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی, کسی معیار پر نہیں اتر رہا یہ رسول کے جو ان کے معیار ہیں, لہذا اس کو جو فالو کر رہا ہے وہ جادو میں آ گیا ہے اس کے, چونکہ ان کی باتوں میں اثر ہے, سحر ہے, یہ ساحر ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یعنی جادوگر ہیں, ان کی باتوں کے اثر میں لوگ آ گئے ہیں, لہذا لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, جو ان کو فالو کر رہا ہوگا وہ سحر میں آنے والا ہوگا. اس کو خدا نے آگے بیان کیا آیت نمبر 9 میں, دیکھو انظر, دیکھو کیف ضربوا لک الامثال, اے حبیب دیکھو کس طرح تمہارے اوپر یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں, کس طرح سے تمہارے لیے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. فضلوا, اب جب یہ حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے, ان کی آنکھوں کے سامنے دو اور دو چار کی باتیں واضح نہیں ہیں, یہ بلا وجہ کی کٹ حجتی کر رہے ہیں, عقل میں آنے والی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں, فضلوا, یہ گمراہ ہو چکے ہیں. یہ فقط ان تک نہیں ہے, یہ ہر انسان کے لیے ہے کہ جس کے سامنے حقیقت آئے, حقائق ہوں, عقلی دلائل ہوں, استدلال ہو, اور وہ انسان حق کو نہ مانے تو خدا کی ہدایت کے مطابق وہ گمراہ ہے. فضلوا, یہ گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا, اہم بات ہے, یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے. فلا یستطیعون سبیلا, یہ ہرگز اب راستے کو پائی نہیں پائیں گے, چونکہ ان کے اندر تعصب کا, غرور کا, تکبر کا, انکار کا ایک ایسا لبادہ آ چکا ہے, ایک ایسی دبیز تہ ان کے دل پر آ چکی ہے, اب ان کو راستہ سجھائی نہیں دے گا, یہ کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے بعد خدا نے بیان کیا تبارک الذی, میں نے جو کل کہا تھا تبارک کا کہا تھا نا, دو معنی, محکم ہے استحکام والا اور برکت والا. خدا نے آیت نمبر 10 میں پھر بیان کیا تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات, ان شاء, اگر وہ چاہتا, جعل لک خیرا من ذلک, تو جو کچھ یہ ایک نبی کے لیے تصور کرتے ہیں خدا تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا تمہیں عطا کر دیتا, اگر خدا چاہتا, اگر چاہتا تو عطا کرتا. من ذلک جنات تجری, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ایک باغ ہوتا ہے اس کے پاس, خدا کہہ رہے اگر میں چاہتا, جنات جمع ہے جنہ کی, یعنی میں چاہتا تو باغ تمہارے لیے, باغوں کے باغ تمہارے لیے بنا دیتا کہ جن کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. وَيَجْعَلْنَكَ قُصُورًا, تمہارے لیے بڑے بڑے محل بنا دیتا. تم میری طرف سے آئے ہو, یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ میں اگر چاہوں یہ کام کر سکتا ہوں, لیکن میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس کو امام علی کی زبانی سن لیجیے, خطبہ نہج البلاغہ کا 192. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو انبیاء کے مبعوث کرتے وقت, جنہیں جس وقت ان کو نبوت کی ذمہ داری دے رہا ہے, زر و جواہر, سونا چاندی اور سرسبز باغات کو ان کے اختیار میں دے دیتا. یعنی مالو, زر و جواہر, سونا چاندی, سرسبز باغات کو ان کے اختیار میں دیتا. لیکن اگر ایسا کرتا تو اس سے انسانوں کی آزمائش نہ ہوتی. ہدف کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ آزمائش. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کہ ہم, تم کیا گمان کرتے ہو کہ فقط یہ کہنے سے کہ تم ایمان لے کر آ گئے ہو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, نہیں آزمائیں گے. نہیں, ہم تو تمہیں آزمائیں گے. ہم نے تم سے پہلے کی قوموں کو بھی آزمایا ہے تاکہ سچا اور جھوٹا الگ الگ ہو سکے, اور آزمائش ہے. امام علی کہتے ہیں اگر خدا چاہتا کر سکتا تھا. انبیاء کے ساتھ ملائکہ بھیج دیتا, انبیاء کے ساتھ خداوند عالم ان کی بعثت کے وقت سونے چاندی کے خزانے نازل کر دیتا, سرسب شاداب باغات کو ان کا مالک بنا دیتا. اب اگر ایسا کرتا تو لوگوں کی آزمائش نہیں ہو پاتی. آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ پھر جو لوگ ان کے گرد آتے, ان پر ایمان لے کر آتے, تو ان کے ایمان لانے کی وجہ ان کا مال و دولت ہوتا, نہ کہ ان کی تعلیم. خدا کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ تعلیم کی طرف بلا رہا ہے کہ دیکھو خدا کی طرف ہی نبی دعوت دے رہا ہے. پھر لوگ اگر ان کے ارد گرد جمع ہوتے تو پھر کس وجہ سے جمع ہوتے؟ پیسے کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, مال دنیا کی وجہ سے. پھر جب لوگ ان کے گرد آتے تو پھر ان کی نیت خالص نہیں ہوتی. خدا نے انسانوں کی نیت کو خالص رکھنے کے لیے انبیاء کو سادگی میں مبعوث کیا ہے, اور انہیں سادہ انبیاء پر ایمان کو لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس نبی کے پیچھے آؤ, اس نبی کے پیچھے چلو. یہ نبی جو ظاہری طور پر سادہ زندگی گزارتا ہے, اس کے پیچھے چلو. ہاں, اس کے راستے پر چلتے ہوئے تمہیں بھی سادگی اختیار کرنی پڑے گی. تمہیں بھی جو جائز راستے ہیں ان سے حلال طریقے سے کمانا ہے, اس کے بعد سادگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا. لہذا امام علی نے اس کی وجہ بیان کیا کہ خدا چاہتا ایسا کر دیتا. خدا کہہ رہے, خدا نے کیوں نہیں کیا؟ تاکہ میں اور آپ آزمائش میں پکے رہیں, میری اور آپ کی آزمائش کی نیت سچی رہے, خالص نیت کے ساتھ ہم باقی رہیں. اگلی آیت, آیت نمبر 11, بل کذبوا بالساعۃ. یہ جو لفظ بل ہے, بے لام, یہ پچھلی کسی بات کی دلیل کے طور پر آتا ہے کہ پچھلی جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں حقیقت میں جو بات تھی وہ یہ تھی, جو انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا, جو انہوں نے رسول پر اعتراض کیا, اس اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ بل کذبوا بالساعۃ, حقیقت میں یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں. چونکہ قیامت کے منکر ہیں, قیامت کو نہیں سمجھتے, اس سے غافل ہیں, اس کے لیے آمادگی نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے نبی پر بھی اعتراض کرتے ہیں, نبی کی تعلیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں. اگر یہ قیامت کو مانیں تو قیامت کے مطابق آمادگی کرنی پڑے گی. قیامت کے مطابق آمادگی میں ان کو بہت ساری اپنی خواہشوں کی پیروی کو چھوڑنا پڑے گا, اپنی مرضی کو چھوڑنا پڑے گا. چونکہ قیامت ہے, قیامت کا مطلب حساب کتاب ہے, حساب کتاب ہے, اس کا مطلب ہے ایک میزان دیا گیا ہے, اس میزان پر چل کے جانا ہے. چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو, قیامت کے منکر ہیں, اس لیے انہوں نے جو ڈھال اپنائی وہ رسول پر اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ کیسا رسول ہے, یہ تو ہماری طرح کا بشر ہی لگتا ہے. یہ تو ٹھیک, بل کذبوا الساعۃ, ان حقیقت میں یہ قیامت کے منکر ہیں. وَآتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, اور جو کوئی بھی قیامت کا منکر ہے اس کے لیے ہم نے شدید عذاب رکھا ہوا ہے. جو بھی قیامت کا منکر ہے, بس ایک نقطہ بریکٹ میں سمجھ لیجئے گا, ایک مرتبہ انکار زبان سے ہوتا ہے اور ایک مرتبہ انکار اپنے عمل سے ہوتا ہے. ممکن ہے میں قیامت کا اپنی زبان سے انکار نہ کروں, لیکن میری زندگی کے اعمال اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ میں قیامت کا ماننے والا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. ایک مسلمان چور اگر چوری کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے اگر آپ پکڑ کے پوچھیں کہ رازق کون ہے, جواب اس کا کیا ہوگا؟ اللہ. لیکن جب اللہ کی رزاقیت پر اعتقاد رکھتا ہے تو چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ فقط اس کی تعلیم کا حصہ ہے, اس کے ایمان کا حصہ نہیں ہے. میں بھی اسی طرح اگر قیامت پر معتقد ہوں، ایمان رکھتا ہوں، میرے عمل سے ریفلیکٹ ہوگا کہ میں قیامت کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں، میرا عمل بتائے گا، میری زندگی کا دستور العمل بتائے گا. خوب، ان لوگوں نے جو بھی قیامت کا انکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس آیت کو سنیے جو بہت ہی شدید ہے، آیت نمبر 12، اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ آتش جہنم، یعنی جہنم ان کافروں کو جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، رسول کا، قرآن کا، جب یہ جہنم ان لوگوں کو دیکھے گی، یہ آگ دیکھے گی، اذا رأتهم، یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آگے جا کر جہاں پہ آگ جل رہی ہے اسے دیکھیں گے، نہیں، اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی، جیسے ہی یہ دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ جو اس میں جانے والے ہیں، سمعوا لها تغیزا وزفیرا، اس میں سے ان کو آواز آئے گی، کہ تغیز کہتے ہیں غیظ و غضب کی حالت میں، جب ایک انسان انتہائی غصے میں ہوتا ہے اور چیختا چلاتا ہے کسی چیز کے اوپر، اس کو کہا جاتا ہے تغیز، غیظ کے عالم میں ایک انسان یعنی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، جیسے ہی یہ آگ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے غیظ کی آواز سنیں گے. وَزَفِیرَ، زفیرہ کہتے ہیں جب انسان کی سانس چل رہی ہو، پسلیاں اوپر چڑھ رہی ہوں غصے کی وجہ سے، اس کیفیت کو زفیر کہا جاتا ہے، یعنی یہ جہنم کی کیفیت ہوگی. مکان بعید، دور سے دیکھے گی. مکان بعید کا جو کیا گیا تفسیر میں پوچھا گیا امام معصوم سے، مکان بعید سے کیا مراد ہے، کتنے دور سے دیکھنے کی بات ہے؟ امام نے کہا مکان بعید یعنی ایک سال کا فاصلہ ہوگا، ایک سال، یعنی اگر کوئی متواتر چلے گا ایک سال اور اس ایک سال چلنے کے بعد وہاں پہنچے گا، اتنا فاصلہ ہے. یہ جہنم ان کو وہاں سے دیکھے گی، اور اس جہنم کی شدت یہ ہوگی کہ اس کے بھڑکنے کی آواز ان لوگوں کے کانوں میں دور سے آ جائے گی. کیا مطلب ہے اس کو تفسیر نمونہ بیان کیا گیا، یعنی جیسے ایک شکاری اپنے شکار کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ویسے ہی یہ جہنم ان کے لیے آمادہ ہے. انہوں نے انکار کیا قرآن کا، انہوں نے انکار کیا نبی کا، انہوں نے انکار کیا قیامت کا، لہذا یہ جہنم ان کو جھپٹنے کے لیے غیظ و غضب میں آئے گی. اس کا بس نہیں چلے گا کہ ان کو فوراً آ لے، ایک سال کے فاصلے سے ان کو آواز آئے گی. آپ سوچئے کتنا غصہ ہوگا اس آگ کے اندر. خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے. یہ آگ سے نجات مانگنا عزیزوں معمولی چیز نہیں ہے. آگ سے نجات مانگنا، اپنی گردن کو آگ، جہنم کی آگ سے نجات دلوانا، یہ جو آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، پڑھیں گے انشاءاللہ شب قدر میں، ویسے بھی پڑھنی چاہیے، اس کے جملہ کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک الغوث الغوث خلصنی من النار یا رب، سبحانک یا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے. الغوث 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 یعنی فریاد ہے، فریاد ہے. الغوث الغوث یعنی جیسے ایک بچہ کسی مشکل میں پھنس جائے اور پھنسنے کے بعد آواز دے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو، یہ الغوث الغوث وہ معنی ہے. جب شب قدر میں یہاں پڑھیں اس طرح سے پڑھیے اس چیز کو، مجھے بھی یاد رکھیے گا. الغوث الغوث یعنی فریاد ہے، واہ کس مصیبت میں پڑھ رہا ہوں، الغوث الغوث ہے، خدایا فریاد ہے تجھ سے. جس طرح بچہ اپنی ماں اور باپ کے لیے تڑپتا ہے، چلاتا ہے، پھنسا ہوا بچہ اور وہ چلاتا ہے، ایک مومن چلاتا ہے خدا کے سامنے، الغوث، خدایا فریاد ہے، خدایا فریاد ہے. خلصنی یا خلصنا من النار یا رب، خدایا فریاد کس چیز سے، وہ جہنم کی آگ کہ جو اتنی دور سے بھڑکتی ہوئی ایسے محسوس ہوگی کہ اس کی آواز کو سنے گا انسان، اس آگ سے بچا لے پروردگار. یہ آپ جوشن کبیر میں پڑھیں گے. اسی طرح اس کی اہمیت کو بہت ساری دعاؤں میں ہمیں سکھایا گیا ہے، اور جو آپ نے ماہ رجب کی دعا پڑھی اس میں جو آخری دعا پڑھتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑ کے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل نامع والجود، یا ذل من والطول، حرم شیبتی علی النار، میری داڑھی پر آگے جہنم کو حرام کر دے، یعنی مجھے بچا لے اس سے. یہ جو آئمہ نے سکھایا ہے اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں. پھر اس کا مطلب ہے آخری نقطہ، یعنی آخری دعا، طویل دعا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کون سی دعا؟ دعائے عرفہ، دعائے عرفہ طویل دعا. اس طویل دعا میں جو آخری جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اے پروردگار، میں تجھ سے ایک ایسی چیز کا سوال کر رہا ہوں کہ اگر تو نے مجھے یہ دے دیا اور اس کے بعد کچھ نہ ملا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں دیا اور سب کچھ دے دیا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جملہ امام حسین کا. میں تو جو اس چیز کا سوال کر رہا ہوں کہ اگر تو نے یہ سن لی دعا اور مجھے یہ دے دیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ملے مجھے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے, لیکن اگر یہ نہیں دیا اور اس کے علاوہ سب کچھ دے دیا مجھے کچھ نہیں ملا, وہ کیا سوال ہے اماموں کا؟ دعا عرفہ کے آخری ٹکڑا بالکل اصلوں کا. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری گردن کو آتش جہنم سے نجات عطا فرما. یہ جملہ امام معصوم کا ہے, امام حسین کا جملہ ہے. ان چیزوں کے پیچھے حقائق ہیں اس کے, مطلب یہ جہنم کی آگ اتنی زیادہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ایک سال کی دوری سے اس کا غیظ و غضب محسوس ہوگا, سنائی دیا جائے گا. اب اس کو بعض لوگ, ہم لوگ بعض اوقات اپنی زندگی میں معمولی سمجھتے ہیں, ہم عذاب خدا کو واقعی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے. خدا کی رحمت پر نگاہ رکھنی چاہیے لیکن عذاب الہی سے ڈرنا بھی چاہیے. آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو آئمہ علیہ السلام جو کانپتے ہیں, کپ کپاتے ہیں, وہ خدا وند عالم کی عظمت اور خدا کے عذاب کو یاد کر کے. یہ وہ مطالب ہیں چونکہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ خدا وند عالم نے عذاب کا تذکرہ کیا. کس کے لیے کیا ہے؟ کہ میں اور آپ اسے سیکھ سکیں. خوب, اس کے بعد اب خدا اگلی 13ویں آیت میں بیان فرما رہا ہے, اور جب یہ اس میں ڈال دیے جائیں گے تو اتنا تنگ ان کا مقام ہوگا اور وہاں یہ پکار رہے ہوں گے نجات کے لیے لیکن ان کو نجات نہیں ملے گی. مقام تنگ کیوں ہوگا؟ جہنم تو بہت وسیع ہے. اور قرآن کریم کی آیت سورہ قاف آیت نمبر 30, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, سورہ قاف آیت نمبر 30, ہم اس دن جہنم سے پوچھیں گے, یعنی جتنے افراد ڈال دیے گئے اس کے اندر ان کی بابت پوچھا جائے گا کہ تو مکمل ہو گئی, بھر چکی ہے, هل امتلأت, بھر چکی. وہ آگے سے جواب دے گی هل من مزید, نہیں میرے اندر تو بہت گنجائش ہے, کوئی اور بھی اس کو بھی بھیجو. یعنی اتنی وسیع ہے جہنم, لیکن اس میں آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تنگ ہو جائے گی, یعنی وہ وسیع اور اس جگہ بھی ان کے لیے تنگ ہوگی اس عذاب کے نتیجے میں. اور وہ یہ وہاں پکاریں گے مدد کے لیے. خدا آگے کہہ رہا ہے لا تدعوا اليوم, یہ فرشتوں کی زبان ان کو کہا جائے گا, لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا كثيرا, آج ایک مرتبہ نہ کہو گے نجات نجات, کہتے رہو تم نجات نجات, تم کو کوئی نجات ملنے والی نہیں ہے. اب یہاں تک آپ کو ڈر لگ گیا, خدا اب ہمیں تھوڑا سا حوصلہ بھی دے رہا ہے کہ اے حبیب ان سے کہیے, قل کہہ دیجئے, سب کو پیغام دیجئے, اَذَلِكَ خَيْرٌ, کیا یہ انجام اچھا ہے جو ابھی میں نے بیان کیا, ام جنتن, یا وہ جنت بہتر ہے کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کا وعدہ متقی افراد سے کیا گیا ہے. یہ جہنم بہتر ہے یا اس کی نسبت وہ جنت کی جو ہمیشہ کے لیے اور جس کا وعدہ خدا نے متقیوں سے کیا ہے اور وہ ان کی جزا ہے, وہیں رہنے کی جزا ہے, وہیں رہنے کی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. ان جنتیوں کو جو کچھ یہ چاہیں گے وہاں میسر آئے گا, لہم فیہا ما یشاؤون خالدین, جو چاہیں گے وہاں میسر آئے گا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا, اور یہ تمہارے رب کا وہ وعدہ ہے جو حتماً پورا ہو کر رہے گا. مسئولہ کا ایک ترجمہ تفسیر کے اندر بیان کیا گیا, یعنی خدا وند عالم سے اگر وہاں سوال بھی کیا جائے گا تو خدا نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارا سوال پورا کروں گا, خدا جو ہی چاہیں گے ان کو دینے کا وعدہ پورا کرے گا. یعنی مومن ممکن ہے بہشت میں جا کر خدا سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرے, اس کی تفصیل کے اندر بیان کیا گیا, ممکن ہے مومن وہاں جا کر جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, کسی چیز کا خدا سے سوال کرے کہ خدا یہ چاہیے, جو چاہے گا. خدا وند عالم نے کہا جو سوال مجھ سے کریں گے میں نے وعدہ کیا ہے میں ان کے سوال کو پورا کروں گا, جو چاہیں گے میں ان کے وعدے کو پورا کروں گا. اب بتاؤ کہ یہ والی جگہ بہتر ہے یا وہ جگہ بہتر ہے کہ جس کا عذاب اس طرح سے خدا نے بیان کیا؟ یقینی طور پر جو آگے والی چیز ہے وہ بہتر ہے. خدا ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کا اصل فلسفہ اور ہدف بیان کیا گیا کہ تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا لعلکم تتقون, شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ, خدا اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ہمیں تقوی کی ان منازل پر پہنچنے میں مدد فرمائے. چونکہ جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے جنت کا وعدہ ہے اس کے ساتھ تقوی کی شرط لازمی لگائی گئی ہے. خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ مجھے اور آپ کو امام المتقین علی ابن ابی طالب کے دامن سے وابستگی عطا کر دی گئی ہے. اس اعتبار سے میرا اور آپ کا راستہ آسان ہو گیا ہے, میرے اور آپ کے لیے راستہ واضح ہے, میں اور آپ اب کسی ابہام میں موجود نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ راستہ نہیں ملا. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق اور صلاحیت عنایت فرمائے. اپنی ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سب کو ضرور یاد کرتے ہوئے فلسطین کے مظلوموں کو روز آنا یاد رکھیں, شب و روز یاد رکھیں. ہم اور آپ سکون کی حالت میں اس وقت اپنے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو گزار رہے ہیں. وہ اس وقت بھی مشکلات کا شکار ہیں اور حملوں کی آماجگاہ کے اندر ہیں. دعا کریں کہ خدا ان مظلوموں کی مدد فرمائے, ان کے جو مددگار ہیں ان کی مدد فرمائے, دنیا میں جہاں بھی ظلم و ستم ہے اس کا خاتمہ فرمائے. خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے, ان کی ادائیگی کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. تمام مراجع اعظم رہبر معظم کو خدا صحت سلامتی طول عمر دے. تمام مجاہدین اسلام کو یمن میں, لبنان میں, دیگر جگہوں پر, فلسطین میں خدا تمام مجاہدینوں کو ظالموں پر غلبہ عنایت فرمائے. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.